پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہم آج اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے فرانس میں ہونے والے صدارتی انتخابات سے، جن پر اس وقت ساری دنیا کی توجہ مرکوز ہے، اس لیے کہ یہ انتخابات اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کیا فرانس بالآخر عالمگیریت کی راہ پر گامزن رہے گا اور یورپی یونین کے ساتھ وابستہ رہے گا، یا اس سے باہر اپنا راستہ اپنائے گا۔ دو امیدوار اس وقت میدان میں ہیں اور دونوں ہی امیدوار ایسے ہیں جو روایتی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیز ہیں ان سے بالکل الگ ہیں، اور یہ بھی عجیب و غریب اتفاق ہے فرانس کی حالیہ تاریخ میں کہ کسی بھی روایتی اسٹیبلشمنٹ پارٹی کا کوئی امیدوار اس وقت میدان میں نہیں ہے۔ ایمینوئل میکرون اور میرین لیپین دو امیدوار ہیں، جن میں سے دو مختلف نظریات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ لیپین انتہائی دائیں بازو کی نمائندگی کرتی ہیں اور ایمینوئل میکرون اس وقت تو اعتدال پسندوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس وقت پیرس سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب خالد فاروقی صاحب، ممتاز صحافی ہیں۔ خالد فاروقی صاحب، مجھے بتائیے لیٹسٹ کیا صورت حال اس وقت، بہت اختصار کے ساتھ۔
دیکھیں، اس وقت میں یہاں پر ہیڈ کوارٹر میں، الیکشن ہیڈ کوارٹر ایمینوئل میکرون پر کھڑا ہوا ہوں۔ تعدد نظر لوگ ہی لوگ ہیں، پولیس ہے، وہ تقریباً ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو صدارتی پروٹوکول دے دیا گیا ہے، وہ کبھی انتخابات کے نتائج نہیں آئے، لیکن
اس لیے کہ جو جائزے وہاں پر لیے جا رہے ہیں خالد فاروقی صاحب، ان کے مطابق تقریباً 63% دو کی ان کو سبقت حاصل ہے، اور ان کی جو اپوننٹ ہیں ان کو 37% کی نمائندگی۔
جی، یہ ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمپین ختم ہونے تک کے جو پول تھے اس میں 20% وہ لیڈ کر رہے تھے پولز میں ایمینوئل میکرون، اور جو 3 بجے تک یہاں کے ٹائم کے مطابق جو ووٹ پڑے ہیں اس کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی بہت بڑی لیڈ پر ہیں۔ تو اس قسم کی صورتحال میں اعتدال پسندوں کو جو ہے وہ یقینی فتح نظر آ رہی ہے،
اور پولنگ بند ہو چکی ہے۔
پولنگ بند ہونے میں ابھی 3 گھنٹے پیرس میں، اور جو شہروں، جو کنٹری سائڈ ہے وہاں، اس میں 2 گھنٹے باقی ہیں ابھی پولنگ ختم ہونے میں۔
اچھا، تو دوسرے یہ بتائیے کہ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے وہاں پر؟
سیکیورٹی ظاہر ہے انتہائی سخت ہے ابھی یہاں، جہاں پریزیڈنٹ الیکس کو بولنا ہے، چاہے وہ ایمینوئل میکرون ہوں یا میری لیپان ہوں، دونوں صورتوں جیتنے، دونوں کے جیتنے کی صورت میں ان میں سے جو بھی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوگا وہ بولے گا۔ یہاں پر ہے لوور میوزیم ہال، پیغامیٹ کہلاتا ہے اس میں، تو وہاں پر کوئی بیگ وہاں ملا ہے تو اس کو پورا خالی کرا گیا لیا گیا ہے، اس علاقے کو خالی کرا لیا گیا ہے، اور یہاں اب سے چند منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد ایمینوئل میکرون جہاں اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچنے والے ہیں، اس کی چاروں اطراف کی گلیاں بند ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اسنیف کتوں کو دوڑایا جا رہا ہے، اور اس کے تمام جو بلڈنگیں ہیں اس کے اطراف کی، اس میں کہیں تو ٹیلی ویژن کیمرے لگے ہوئے ہیں، کہیں پر سیکورٹی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو خالی کرا لیا گیا، تو اس پوری گلی کا جو منظر ہے وہ بالکل سیکیور بنایا گیا ہے، اور اطراف کی جو مرکزی شاہراہ ہیں ان کو بھی سیکیور بنایا گیا ہے۔
اچھا، دوسرے مجھے یہ اور بتائیے جی خالد فاروق صاحب، یہ اور بتائیے کہ یہ جو حالیہ حملے ہوئے تھے دہشت گردوں کے وہاں پر انتخابات سے بالکل قبل، اس کے پیش نظر کیا پورے ملک میں سیکیورٹی کو انہینس کیا گیا ہے؟
دیکھیں، یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ فرانس میں جو ہے وہ یہاں ایمرجنسی چل رہی ہے، اور وہ ایمرجنسی کنٹینیو ہے، تو سیکیورٹی ہمیشہ یہاں ہائی الرٹ پہ ہے کافی عرصے سے، لیکن الیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ اپیرنٹ نہ آنے کے باوجود بھی بہت زیادہ جو ہے وہ سیکیورٹی ہے۔ لیکن ایک بہت کمال کی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ ہائی الرٹ ہے۔ جب میں نے بیلجیم اور فرانس کا بارڈر فرانس کے لیے کراس کیا ہے، تو وہاں نہ میری چیکنگ ہوئی، نہ جو ہے وہ کوئی مجھے پولیس کھڑی ہوئی نظر آئی، اور بہت ہی معمول کے مطابق ٹریفک ہائی وے پہ چل رہا تھا، تو نظر نہیں آتا، لیکن صرف فوجی جو ہے وہ ایفل ٹاور اور بڑے بڑے مونیومنٹ اس کے گرد گھوم رہے ہیں، جرنلی جو ہے وہ اتنی زیادہ اپیرنٹ
نہیں ہے وہاں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب آپ کے وقت کا۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر لندن سے منظر قریشی صاحب موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو ہو رہے ہیں۔ منظر صاحب، یہ بتائیے کہ کیا آپ کی انالیسز ہے کہ کس طرف جا رہا ہے کیا رخ اختیار کر رہا ہے فرانس کا الیکشن؟
جی فرانس کے الیکشن میں لگ ہی رہا ہے اس وقت کہ تھوڑا سا جو ہے میکرون ان کی طرف زیادہ جیتنے کے چانسز بن رہے ہیں, اور لپین کا جو لاسٹ ٹی وی کا انٹرویو ہوا تھا اس کے اندر جس طرح انہوں نے اس کو ہینڈل کیا ڈیبیٹ کو, تو وہ ان کے لیے میں کہہ رہا تھوڑا سا ڈیٹرمنٹل ثابت ہوئی ہے, اور ان کے جو ووٹ گئے اس کو افیکٹ کیا ہے اس نے. تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو میکرون ہیں وہ شاید ریلیٹیولی بہتر پوزیشن کے اوپر الیکشن جیت سکیں گے, اور مارجن جو ہے وہ پہلے بہت ہی تھن تھا 2-3% کا, تو وہ بڑھ کے تو تقریباً 10% سے اوپر ہو گیا ہے اس وقت.
اچھا تو جو پولنگ مطلب جو کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت ایک مقابلہ ہو رہا ہے کہ آیا فرانس جو ہے وہ گلوبلائزیشن کی راہ پر رہے گا یا آئسولیشن کی الگ ہونے کی, تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کے چانسز زیادہ نظر آتے ہیں آپ کو؟
چانسز تو گلوبلائزیشن کے زیادہ نظر آتے ہیں, لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو پچھلے دنوں ابھی ایک سروے ہوا جس میں کہ یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ جو ینگ لوگ ہیں وہ سسٹم سے کتنے ناراض ہیں اور کون اس کے خلاف ایکشن لینے کے لیے شروع کھڑے ہو جائیں گے, تو اس میں زیادہ تر جو پرسنٹیج تھی وہ فرینچ کی کافی زیادہ تھی, اور نظر آتا ہے کہ اس سیٹ کے اوپر فوراً ہی ذرا سی باتیں بھی لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو گلوبلائزیشن کی جو اس کے خلاف جو ہیں لوگ وہ بھی کافی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اگر الیکشن جیت بھی جائیں تو اسموتھ رائڈنگ ان کو شاید نہ مل سکے, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مصیبت بنا سکتے ہیں فرانس کی حکومت کے لیے, کیونکہ گلوبلائزیشن کے خلاف یورپ میں کافی ایک موومنٹ چل رہی ہے آج کل.
اچھا دوسرے مجھے یہ اور بتائیے منظر قریشی صاحب کی, جو خبریں آ رہی تھیں کہ لپین جو ہیں وہ گئی تھیں اور انہوں نے وہاں پر روس میں ملاقات بھی کی تھی پیوٹن صاحب سے, اور کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ان کی ہمدردی یا ان کی حمایت ان کو حاصل ہے, تو کیا اس صورت میں یہ روس کے لیے ایک دھچکا ہوگا؟
روس کے لیے دھچکا نہیں ہوگا ان آئدر کیس, روس کے لیے اس طرح جس طرح انٹرفیئرنس اس دفعہ روس نے تقریباً تمام ہی یورپین ملکوں کے اندر کر رہے ہیں اور کی ہے جی. اس طرح کبھی پہلے کوئی پریسیڈنس ملتا نہیں ہے. اچھا. اور اتنی اوپنلی وہ کی جا رہی ہے کہ سب لوگ جو ہیں اس چیز میں کوئی ایسا لا نہیں ہے جس کے تھرو اس کو وہ ٹیپ کر سکیں کنٹرول کر سکیں, تو اس خوبصورت میں اگر لپین جیتتی ہیں یا ہارتی ہیں, اگر وہ ہار جاتی ہیں تو وہ ایک اسٹرانگ اوپوننٹ بن کے بیٹھ جائیں گی, اور وہ بھی ایک مصیبت بنائے رکھیں گی حکومت کو اسموتھلی رن کرنے کی, اور ایک پریشر گروپ ایک اسٹرانگ قسم کا بن جائے گا. اور اگر وہ جیت کے آتی ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ یورپین یونین کو چھوڑ کے جائیں گی, اور کافی ایک اور مصیبت بن جائے گی یورپین یونین کے لیے.
اچھا
تو ان ایڈر کیس میرے خیال میں روس کو نقصان نہیں ہوگا, روس اس سے فائدہ ہی اٹھائے گا ہر حالت میں.
اچھا ہمارے ساتھ رہے گا, ہمیں جوائن کیا ہے لارڈ نذیر نے جو برطانیہ کے ایوان بالا کے رکن ہے. لارڈ نذیر یہ فرمائیے کہ آپ ظاہر ہے کہ پورے الیکشن پر بحثیت ایک سیاستداں گہری نظر رکھے ہوئے ہیں, آپ کا کیا انالیسس ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صورتحال کس جانب جا رہی ہے؟
سو فار تو بڑا کلیئر ہے کہ ایمانوئل میکرون جو ہے وہ 60% ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ 20% تقریباً آگے ہیں. اور شاید ایک ویب سائٹ نے کچھ اسکینڈل کریٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن ساری پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ انہوں نے پہلے بھی جو ماری لے پین کے والد تھے ان کے خلاف ہی اتحاد ایک دو بار سب نے کیا تھا. اس بار بھی پوری نیشن نے میرے خیال میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ رائٹ ونگ اتنی قسم کی فیشن پولیٹیکل پارٹی کو باہر رکھنے کے لیے سب کا اتحاد, لیفٹ اور جو سینٹر لیفٹ جو ہیں ان سب کو اتحاد کر کے ہی, ایون جو سلائٹ رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی اتحاد کر کے ہی ماری لے پین اور ان کی پارٹی کو باہر رکھ سکتے ہیں پاور سے. اور میرے خیال میں تقریباً صرف بیٹھے ہیں, لیکن کوئی بھی بندہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ آج کل جتنی بھی پریڈکشنز ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہو, ہمارے جو اسکاٹش ریفرینڈم ہوا یا جو اسکاٹ لینڈ کے جو ووٹس ہوئی تھی اس میں کچھ میرے خیال میں جو پنڈت تھے وہ یہاں پہ میں بیٹ لگا سکتا ہوں, بیٹ نہیں لیکن لگا سکتا ہوں کہ جو مری لپین ہے ان کا بننا ناممکن ہے.
اچھا ایک آخری بات اختصار کے ساتھ فرمائیے کہ یورپی یونین کا کیا ریئیکشن ہے اس وقت, کیا وہ ہاؤ دے آر لوکنگ ٹو دی ایونٹس؟
میرے خیال سے یورپین یونین جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہے. جو رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی کوئی دقت, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہالینڈ میں بھی ایسے ہی وائلڈر کو بھی کافی یہاں پہ بھی تو لوگ وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, کیونکہ برطانیہ میں جو کنزرویٹو پارٹی ہے اپنی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں جو کہ 30% تقریباً جو ہے وہ پاپولیرٹی کنزرویٹو پارٹی کی, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ لوکل الیکشن سب سے زیادہ گین جو ہے وہ, اور تو یہ اس کے لیے کوئی خاص خطرہ نہیں ہے, کیونکہ یہ تو صرف اپنی بریگزٹ کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ برطانیہ کو ڈیل ملے اس میں ان کو زیادہ پیسے نہ دینا پڑے, کیونکہ کچھ رپورٹ ایسی تھی کہ 1 ٹریلین یورپ سے نکلنے کے لیے تو وہ برطانیہ نہیں دینا چاہتا, تو اس لیے وہ اس کو بنا رہے ہیں, اس لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ جو ہیں پاور کنسولیڈیٹ کر کے پاور دیں تاکہ وہ یورپ کے ساتھ بریکزٹ کی نیگوشیشن بھی کر سکے. لیکن یورپ کو پولیٹیکل پارٹی رائٹ ونگ فیشسٹ جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ جو چاہتے تھے کہ یورپین یونین کا پروجیکٹ ختم ہو جائے اور سب جو ہے وہ وہاں سے ایکسٹ شروع کر دیں, جس طریقے سے بڑی لگائی دی جاتی ہے آپ کو میرے خیال میں ہو یہ یورپین یونین کمفرٹیبل ہے.
بہت شکریہ لارڈ نذیر آپ کا, اور ہمیں جوائن کیا ہے عارف انصار صاحب نے یہاں واشنگٹن سے. عارف انصار صاحب یہ فرمائیے آپ کہ امریکہ کے نقطۂ نظر سے ان انتخابات کی کیا اہمیت ہے؟
جی جعفری صاحب, یورپ جو ہے فرانس بھی جو ہے وہ امریکہ کی جو آؤٹ لک ہے اسٹریٹجک آؤٹ لک پاور پروجیکشن دنیا کی طرف جو ہے اس کا بڑا ایک کلیدی حصہ ہے. ظاہری بات ہے فرانس نیٹو کا بھی حصہ ہے, یورپین یونین کا بھی حصہ ہے, تو وہ اس کو بڑی گہری نظر سے دیکھتا ہے. اور جو یورپ کے معاملات چل رہے ہیں, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یونائیٹڈ کنگڈم کا بھی ذکر آ رہا ہے بریگزٹ والا, اور اسی طرح اور جو معاملات چل رہے ہیں یورپ میں روس سے ریلیٹڈ بھی, تو یورپ جو ہے وہ اس وقت درمیان میں ہے. اور امریکہ میں بذات خود بھی پاور کی تبدیلی آئی ہے, اور اسی وجہ سے یہاں بھی جس طرح ہم نے دیکھا کہ صدر اوباما نے ایک کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا ہے, دوسری طرف ٹرمپ صاحب نے پورا سپورٹ تو نہیں کیا کیونکہ اب وہ صدر ہیں, لیکن انہوں نے ایک قسم سے جو دوسری کینڈیڈیٹ ہیں لپین ان کے فیور میں کچھ قسم کی باتیں کی ہیں, اور دوسری طرف وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کریکٹرسٹک کچھ سملر قسم کے ہیں. تو جو آپ کا بنیادی سوال ہے اس میں یہ کہ یورپ کی بڑی اہمیت ہے اور اسی کے ساتھ نیٹو کی ہے, کیونکہ وہ امریکہ کی جو پاور پروجیکشن اسٹریٹجک آؤٹ لک دنیا کی طرف ہے اس کا بڑا قریبی حصہ ہے, اور جو بھی تبدیلی یورپ میں آتی ہے فرانس میں جرمنی میں یو کے میں اس کا جو ہے اثر امریکہ کی فورن پالیسی پہ بھی پڑتا ہے.
اب میں ذرا سا ایک تھوڑا سا موضوع چینج کروں گا. منتر صاحب بہت اختصار کے ساتھ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے یہ خبر پڑھی ہوگی کہ جو 82 چبوک اسکول گرلس تھیں جن کو بوکو حرام نے اغوا کر لیا تھا, ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے, اور وہ خود وہاں کے صدر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کے کچھ لوگوں کو چھوڑا گیا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بوکو حرام جیسی آرگنائزیشنز اب اپر ہینڈ حاصل کر رہی ہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے؟
تقریباً ایسا ہی سچویشن ہے, کیونکہ حکومت جو ہے نائجیریا کی اب وہ اس کافی دیر اسٹرانگ ایکشن لینے کی کوشش کرتے رہے ہیں, لیکن کیونکہ یہ اس طریقے سے ڈسپرس ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر پکڑنا مشکل ہوتا ہے, تو وہ کافی ٹائم گزرنے کے باوجود بھی ریکور نہیں کرا پائے ان کو, لیکن جب ان سے ڈیل کی ہے وہ کوہرام سے تو اس کی وجہ سے وہ ان عورتوں کو اور ان بچیوں کو ریکور کرا سکیں. تو لگتا ہے ایسا ہی ہے فار دا ٹائم بینگ کہ جو بوکو حرام ہے اس نے اپنے آپ کو ایک ریزنیبل حد تک ایک پاور سورس کے طور پہ
ثابت کر دیا ہے
نائجیریا میں.
عارف انصار صاحب, کیا اس سے دوسرے ٹیررسٹ گروپوں کی دوسرے ملکوں میں حوصلہ افزائی نہیں ہوگی؟
جی جاوید صاحب, میں اس کو مختلف نظر سے دیکھوں گا کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں, مطلب ایکسٹریمسٹ کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ بات چیت ہوتی ہے, بعض دفعہ کوآپریشن ہوتا ہے, پھر وہ بریک ڈاؤن کر جاتا ہے اور واپس ریورس ہو جاتے ہیں معاملات. لیکن اس میں پھر ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو لوکل گروپس ہیں جن کی لوکل گریوینسز ہیں وہ پھر بھی میرا خیال ہے بات چیت کر کے اپنے اس طرف کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. اس کے برعکس جو پھر گلوبل ایجنڈا والے گروپ ہیں جس طرح القاعدہ ہو گئے یا داعش ٹائپ ہو گئے, ان کے ساتھ ایک فرق قسم کی ڈیلنگ ہے. لیکن یہ کہ یہ جو لوکل گریوینسز والے گروپس ہیں وہ پھر بھی کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ معاملات چلاتے رہتے ہیں اور جو لوکل حکومتوں کے ساتھ ہے, اور کچھ نہ کچھ اس میں وہ ان کو جو ہے ویکیوم بھی مل جاتا ہے اور اس طرح کی ڈیلز بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں, لیکن وہ دیر پا ثابت نہیں ہوتی.
بہت شکریہ جناب منظر قریشی صاحب, جناب عارف انصار صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اور سامعین, اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب. بھارت اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی خرابی گزشتہ ایک دو سالوں میں بہت زیادہ ہوئی ہے, اور اب ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات میں خاصی کشیدگی سی پائی جاتی ہے. اور جو ماہرین ہیں خارجہ پالیسی کے, بعض ماہرین اور اپوزیشن, ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی کل وقتی وزیر خارجہ نہیں ہے. تاہم حکومت اس تاثر کو غلط قرار دیتی ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے اتوار کو لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس تاثر کو غلط قرار دیا.
اور یہ غلط تاثر ہے کہ وزیر خارجہ نہیں, اور یہ پڑھے لکھے لوگ اگر کریں تو مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے. پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے کہ 5 ایڈوائزرز وہ رکھیں جن کا سٹیٹس فیڈرل منسٹر کا ہوگا. تو انہوں نے ایک سرتاج عزیز صاحب کو جو اسمبلی میں آتے ہیں, سوالات کا جواب دیتے ہیں, موشن موو ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں, وہ فل فلیج منسٹر کا سٹیٹس ہے.
جناب رشید صاحب, آپ کا تعلق ظاہر ہے خارجہ پالیسی سے ہے, آپ پڑھاتے بھی ہیں پنجاب یونیورسٹی میں خارجہ پالیسی, تو یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بقول بعض تنقید نگاروں کے چیلنجز درپیش ہیں, یہ کس نوعیت ہیں اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کس طرح سے ری وزٹ کیا جانا چاہیے؟
دیکھیے جی, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پہ, اور اسی طرح پاکستان اور بھارت کی سرحد پہ بھی, اور ایران کے ساتھ اور دوسرے جو معاملات ہیں ان میں, واقعی پاکستان کے لیے ایک خارجہ پالیسی کا چیلنج ہے. اور سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت اس طرح بنتی جا رہی ہے کہ ہم بھی پریشان ہیں اور عوام بھی پریشان ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ جو دیگر ممالک ہیں وہ خوش ہیں. تو یہ ایک انتہائی نازک اور خطرناک صورتحال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خارجہ پالیسی میں سب سے زیادہ اہمیت, اور ہمیشہ سے پاکستان میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو دی جاتی ہے کہ اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات سب سے بہتر ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے انتخابات سے پہلے بھی اور انتخابات کے فوراً بعد بھی وزیر اعظم نواز شریف نے کہا تھا کہ منتخب ہو کر میری جو پرائرٹی ہوگی, ترجیح ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ میں اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں, اور انہوں نے نام لیا کہ خاص طور پر افغانستان اور بھارت, ان کے ساتھ تعلقات بہتر کروں گا. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ عوام نے جو مجھے مینڈیٹ دیا ہے کہ میں ان دونوں ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہے ان کو امپروو کروں. مگر یہ 4 سال ہو گئے ہیں, ایسا نہیں ہوا, بلکہ اس عرصے کے دوران میں دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ خراب ہوئے ہیں.
اچھا ڈاکٹر رشید صاحب, میں ذرا سا یہاں آپ کو روکوں گا, میں ذرا سا یہاں آپ کو روکوں گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, میں آپ کو روکوں گا ذرا سا. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کے خارجہ کمیٹی کے سربراہ ہیں جناب اویس لغاری صاحب. اور اویس لغاری صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان کے خارجہ پالیسی کو جو چیلنجز اس وقت درپیش ہے, اور جیسا کہ ابھی ڈاکٹر رشید احمد صاحب نے پرائم منسٹر کا بھی کوٹ دیا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹینیور کے آغاز میں یہ کہا تھا کہ ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں گے, لیکن ان کے ساتھ تو ٹھیک نہیں ہوئے بلکہ خود ایران کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں سنجیدگی سے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو یہ چیلنجز جو ہیں ان کے پیش نظر کچھ تبدیلیاں لانا ضروری ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ تبدیلیاں غالباً ریزلٹس کے اندر تبدیلیاں اللہ کرے جلدی آئیں. ہماری جو جی اسٹریٹجی ہے وہ وہی وزیر اعظم کی, اپنے ریجن کے اندر بہتر نیبرز کے ساتھ تعلقات کے اوپر ہم اسی ٹریک کے اوپر چل رہے ہیں. بدقسمتی سے ہماری ایسٹرن بارڈرز کے اوپر انڈیا کی بالکل ریسیپروسٹی نہ ہونے کی وجہ سے اور ان کی طرف سے رسپانس نہ آنا بلکہ الٹا بہتری کے بجائے بدتری کی طرف جانے کی پالیسی ہے, وہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. ہم لوگوں نے تو بالکل ایک کنسسٹنٹ طریقے سے آگے بڑھے ہیں, لیکن وہ لوگ دوسرے سمت میں جا رہے ہیں. جہاں تک افغانستان اور ایران کی بات ہے, میرے خیال میں لوگ ایران کے ساتھ ہمارے تعلق کو شاید سمجھ نہیں سک رہے یا زیادہ جی پیسمسٹ ہیں. ان کی سوچ غالباً پاکستان کی اس چیز کو دیکھ نہیں پا رہی. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور میں بالکل کیٹیگوریکلی آپ کو سٹیٹ کر سکتا ہوں کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات اور ان کی کوآپریشن نہ صرف اکنامک ایریاز کے اندر بلکہ سیکیورٹی ریلیشن شپ کے اندر بھی ہماری بہت کلوز کوآپریشن, اور جہاں کبھی کچھ پرابلمز آتے ہیں وہ بہتری کی طرف جاری ہے. جہاں تک افغانستان کی بات ہے, وہ ہم نے اور یہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی کا ایک خاص کلیئر پرسپیکٹیو ہے اور ہماری ایک کلیئر اسٹریٹجی ہے کہ ہم اپنے نیبرز کے ساتھ بہتر تعلقات کریں. اسی لیے جب ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات کچھ کشیدہ ہونے کی طرف جا رہے تھے تو پوری پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اکراس آل پولیٹیکل پارٹیز, ابھی پچھلے دنوں میں اسپیکر کی سربراہی کے اندر ہم افغانستان گئے اور ہم نے اشرف غنی صاحب کے ساتھ, عبداللہ کے ساتھ اور حامد کرزئی جو تین میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے علاوہ, ان کے ساتھ تفصیل میں 6-6, 8-8 گھنٹے کی ملاقاتیں کی 2 دن. اس کے علاوہ ہمارا آپریشنل لیول کے اوپر بھی ہمارے آئی ایس آئی کے ہیڈ اور چیف آف جنرل اسٹاف جو ہماری آرمی کے ہیں, انہوں نے بھی آپریشنل لیول کے اوپر جا کے ان کے ساتھ پچھلے 1-2 ہفتوں میں بہت کلیئرلی انٹریکٹ کیا ہے. اسی کے ریئیکشن میں غالباً یہ تعلقات بہتری کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کے کچھ پلیئر ہیں اس ریجن کے اندر, آپ لوگ ان کو نہیں ڈینائی کر سکتے, جو سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ میں ریئیکٹ کر رہے ہیں. گلوبل جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں اس میں اپنے آپ کو ایکزرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس ریجن کے اندر انسٹیبلٹی بدقسمتی سے بار بار ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم لوگ پرووک نہیں ہوں گے, ایک خاص حد تک ضرور ہوں گے. جہاں ہماری انٹیگریٹی, جہاں ہماری جو سوورینٹی ہے وہ ہرٹ ہوگی تو پاکستان ریئیکٹ کرے گا. لیکن ہم لوگ افسوس بھی کر رہے ہیں آج کہ بدقسمتی سے جو کل ہمارے جو بارڈر کے اوپر انٹریکشن ہوا افغانستان کی فورسز کے ساتھ, وہاں ایک مسلمان آرمی اور ایک ہمارے نیبر کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا. لیکن یہ آٹومیٹک ریئیکشن آئے گا ہمیشہ اگر اس قسم کی انپرووکڈ قدم اٹھائے جائیں گے, لیکن ہم لوگ واپس آن ٹریک آئیں گے جتنے جلدی ہو سکیں گے اور آ بھی رہے ہیں اور اپنے نیبرز کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہت اہمیت دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. اس لیے ہم نے یہ بہت ایک اہم سٹیپ بھی اٹھایا تھا پچھلے دنوں میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا.
اچھا, اب میرے 2 سوالات اور ہیں. یہ ایک تو یہ کہ کیا آپ کے خیال میں ایک فل فلیجڈ فورن منسٹر نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا صورتحال پر؟
نہیں, میرا نہیں خیال. ہم لوگ پولیٹیکل لیول کے اوپر ستاج عزیز صاحب بھی ہیں اور پرائم منسٹر صاحب خود اس فورن آفس کو ہولڈ کر رہے ہیں, تو آپریشن ہاں آپٹکس کے لیے اور اگر آپ اپوزیشن کی صرف بھی کرٹیسزم کو بند کروانا چاہیں اس حد تک ضرور ہوگا, لیکن ہماری جو بھی پالیسیز ہیں وہ آج پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر بھی فورن پالیسی بہت اگریسولی ڈبیٹ ہوتی ہے, اور ہم نے یمن جیسے کانفلکٹس میں اپنے آپ کو باہر رکھنے کے لیے پارلیمنٹ نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا. افغانستان کے ساتھ بھی جو 1 ہفتہ پہلے ہمارا انیشیٹو تھا وہ بھی اسی چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں ہماری فورن پالیسی.
مگر لغاری صاحب, پاکستان کی فوج کے سابق سربراہ سعودی عرب کی سرپرستی میں اس فوج کے سربراہ بن گئے ہیں جو یمن میں بھی کارروائیاں کر رہی ہے, تو آپ کیسے اس سے اپنے آپ کو الگ رکھ سکتے ہیں؟
کوئی یمن میں کارروائی ہے جو جس دہشت گردی کے خلاف جو کوالیشن بنی ہے, یہ کوالیشن یمن میں کاروائی نہیں کر رہی ہے. پلیز اپنے آپ کو جی کریکٹ کیجیے.
نہیں, یہ کاروائی نہیں ہے, لیکن سعودی عرب تو کر رہا ہے.
اس کی ایک کوالیشن ہے جو یمن میں کاروائی کر رہی ہے. جنرل راحیل شریف اس قسم کی کسی فورس کا حصہ نہیں ہے جو یمن کے اندر کاروائی.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن سعودی عرب تو کاروائی کر رہا ہے.
جی,
سعودی عرب تو کاروائی کر رہا ہے جو اس فوج کا حصہ ہے.
سعودی عرب کاروائی ضرور کر رہا ہوگا. سعودی عرب کے ساتھ اور بھی ممالک ہیں جو اس کے اندر کاروائی کر رہے ہیں
انوالو. جی,
ہم ایران کے ساتھ اور سعودی عرب دونوں کے ساتھ بہت کلوز کانٹیکٹ. اگر جو بھی رول ادا کرے گا وہ ان دونوں ممالک کا آپس میں قریب لانے کے لیے کرے گا, جدا کرنے کے لیے کبھی نہیں کرے گا.
ایک آخری سوال, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی اس وقت تو رائٹ ٹریک پر ہے, کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے؟
جی, تو گلوبل ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں. آپ کو شاید بہت ہلچل دکھائی دے رہی ہے, لیکن پاکستان چین کے ساتھ اور اپنی سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ, روس کے ساتھ ریجنل انیشیٹوز کے اندر, ایران کے ساتھ ہمارے اسٹیٹ بینک کے پہلی دفعہ تعلقات شروع ہوئے ہیں, اکنامک ریلیشن بڑھی ہے. میرے خیال میں ہم رائٹ ٹریک کے اوپر ہیں. بدقسمتی سے اس انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر بہت بہتری آ سکتی ہے ریجنل پیس اور اسٹیبلٹی کے اندر, اگر ہندوستان ہوش کے ناخن کرے اور اپنی ایکسٹریمزم جو اس نے آج کل ہندوازم نیشنلسٹ بیسڈ ایکسٹریمزم کو اپنایا ہوا ہے, اس خول سے باہر نکلے اور پاکستان کے ساتھ انگیج کرے.
اویس لغاری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, میں بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا.
تھینک یو.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس کے بعد ہم گفتگو کو کنٹینیو کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک ڈاکٹر رشید احمد صاحب. آپ نے سنا اویس لغاری صاحب کو, بحیثیت ایک فورن پالیسی ایکسپرٹ, آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ کیا واقعی پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کسی تبدیلی کی ضرورت ہے؟
دیکھیں جی, یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی طرف سے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو امپروو کرنے کے لیے بہت سے انیشیٹو دیے گئے, جن میں حال ہی میں یہ جن کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم انیشیٹو اس وقت آیا جب اشرف غنی صدر منتخب ہوئے اور وہ پاکستان تشریف لائے. اس وقت بہت زیادہ آپٹیمزم موجود تھا پاکستان اور افغانستان کے درمیان, لیکن بدقسمتی سے اس کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو ہے وہ ماحول پر نہیں ہے, وہ بہتر نہیں ہوئے بلکہ تصادم کی شکل اختیار کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں دونوں کے درمیان بہت ڈیپ روٹیڈ مس ٹرسٹ ہے, اور یہ جب تک اس کو ایڈریس کرنے کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہوں گے. پاکستان کو افغانستان سے شکایتیں ہیں وہ موجود ہیں, اور افغانستان کو پاکستان سے شکایتیں ہیں وہ موجود ہیں. جہاں تک آج کل یہ جو چمن بارڈر پہ کشیدگی کا تعلق ہے, تو یہ اس کا یہ ایک لوکل پرابلم ہے, اور یہ کئی دفعہ ایسے نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا, بلکہ طالبان کے زمانے میں بھی اس قسم کے کریشز اور تصادم اور غلط فہمیاں اور جھگڑے ہوتے رہے ہیں. اس کی وجہ جو ہے یہ بارڈر کی نوعیت ہے, اور خود چونکہ ہم نے بھی اس بارڈر کو افغانستان کے لوگوں کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے بڑی آسانی سے استعمال کرنے کے لیے کھولا رکھا ہے کافی عرصے سے, تو اس قسم کے جو جھگڑے ہوں گے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوکل سطح پہ بھی ایسے مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں. اصل جو مقصد ہونا چاہیے اور پرابلم ہے وہ یہ کہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹرسٹ کی فضا قائم ہونی چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ اس کو اس طرح درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے. یہ بنیاد ہونی چاہیے ہماری خارجہ پالیسی کی. اگر ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر نہیں کر سکتے تو اس سے پاس دیگر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ جتنے مرضی اچھے ہمارے تعلقات ہوں ہماری خارجہ پالیسی ڈیفیکٹو رہے گی. یہ ایک بنیادی بات ہے
جی. اچھا ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن کا مطالبہ ہے اور بعض کریٹکس کہتے ہیں کہ ایک فل ٹائم فارن منسٹر نہ ہونے سے یہ صورتحال یا بقول ان کے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے, آپ کا کیا انالیسس ہے کہ کیا واقعی ایک فل ٹائم فارن منسٹر کا نہ ہونا بعض خامیوں کی یا بعض کجیوں کا سبب بنتا ہے؟
نہیں بالکل نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس کا اس سے ایک تعلق ہے کہ فل ٹائم فارن منسٹر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو پرائم منسٹر ہیں ان کے پاس خارجہ پالیسی کا پورٹ فولیو ہے, ان کے پاس وہ ایڈوائزر ہیں. یہ یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ فل ٹائم فارن منسٹر ہو تبھی ایک ملک کی یا پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ صحیح سمت جا سکتی ہے. یہ اپوزیشن جو ہے وہ صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں.
اچھا ایک بات اور یہ اور بتائیے ڈاکٹر رشید احمد صاحب کی, جیسا کہ ابھی اویس لغاری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان اپنے طور پر اپنی پالیسیوں کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتا ہے, ریپروچواں بھی کرتا ہے. ابھی پاکستان کا ایک بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن اسپیکر کی صدارت میں افغانستان بھی گیا تھا اور وہاں پر بھی باتیں ہوئی تھیں. اشرف غنی صاحب نے بقول اسپیکر ایاز صادق صاحب کی شرط لگائی تھی کہ پہلے پرائم منسٹر افغانستان کا دورہ کریں تب وہ آئیں گے. تو اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ پاکستان تو اپنی فارن پالیسی ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ مطلب ایک یا دو پوائنٹ آپ بتا سکتے ہیں جو پاکستان کر سکتا ہے بہتر بنانے کے لیے حالات کو؟
جی بالکل, دیکھیں یہ تو ایک بالکل ظاہر بات ہے, سب کے سامنے ہے کہ پاکستان کی طرف سے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی صرف یہی انیشیٹو یا کوششیں نہیں ہیں, بلکہ یہ آپ دیکھیں کہ 2010 میں ہم نے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ.
جی میرے خیال میں ڈاکٹر رشید احمد صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہم اب اس موضوع کو یہیں پر چھوڑتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. ہم اس وقت گفتگو کریں گے چمن بارڈر کی صورتحال کے حوالے سے. ہمارے ساتھ اس وقت تو جناب دارو خان صاحب موجود ہیں چمن سے, جو وہاں کی انڈسٹری چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر ہیں. یہ بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے دارو خان صاحب وہاں پر؟
جی اس وقت آج تیسرا دن ہے چمن پاک افغان بارڈر ہر قسم کی تجارت کے لیے بند ہے, اور جو مردم شماری پہ جو مسئلہ درپیش ہوا ہے وہ اسی طرح ابھی تک اسی طرح جو ہے وہ اس میں ڈیڈ لاک موجود ہے.
جی اچھا یہ بتائیے مجھے کہ اب یہ کیا یہاں پر جو بارڈر بند ہے تو جو ٹرکس آتے جاتے ہیں, سامان تجارت آتا جاتا ہے, اس کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر؟
بے شمار ٹرک کھڑے ہوئے ہیں. جو چمن کسٹم ہاؤس جو ہے وہ بالکل باؤنڈری لائن پہ ہے, کوئی 200 فٹ پہ, 200 گز پہ ہے, 200 یا 250 گز پہ جو ہے وہ بارڈر اور کسٹم ہاؤس ہے, بالکل باؤنڈری لائن پہ ہے. اور اس طرف افغانستان کا بھی جو کسٹم ہاؤس ہے وہ باؤنڈری لائن پہ ہے, دونوں ساتھ جڑے ہوئے ہیں, صرف بارڈر لائن جو ہے وہ بیچ میں ہے. تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ جو پاکستانی ٹرکس ہیں جو یہاں سے ٹرانزٹ کا سامان اور دوسرے جو ایکسپورٹ کا سامان لے کے گئے واپسی پہ جو خالی آ رہے تھے وہ وہیں پہ کڑے ہیں, اور یہاں پہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی ٹرکس جو چمن شہر میں کڑے ہیں یا کوئٹہ چمن راستے میں جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ٹرک والوں نے جو ہے وہ ہوٹلوں اور ویئر ہاؤسز میں اپنی گاڑیاں جو ہے وہ لوڈ کڑی کی ہیں. بہت زیادہ جو ہے مطلب مال ابھی تک جو ہے وہ
پڑا ہوا ہے. اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا.
کڑی گاڑیاں تھی
جی,
وہ انتظامیہ اور کسٹم حکام نے جو ہے وہ ادھر سے جو ہے وہ محفوظ مقام چمن شہر میں جو ہے وہ واپس پہنچا دیا ہے جو ایکسپورٹ کی گاڑیاں تھیں.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے افغان چیمبر آف کامرس کے سربراہ جناب زبیر موتی والا صاحب نے. زبیر موتی والا صاحب, یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چمن بارڈر بند ہونے کے بعد اب سارا لوڈ جو ہے وہ تورخم کے بارڈر پر ہو گیا ہے, تو کتنا نقصان ہو رہا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کور کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض صاحب نے یہ بات بالکل واضح طور پر کہہ دی ہے کہ جب تک افغانستان اپنے طرز عمل پر نظر ثانی نہیں کرے گا اس وقت تک یہ بارڈر نہیں کھولا جائے گا, باب دوستی نہیں کھولا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا نقصان ہو رہا ہے؟
دیکھیے جی, سب سے پہلے تو یہ کہ نقصان تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہے, اور پاکستان کا زیادہ ہے کیونکہ پاکستان سے جو ایکسپورٹس ہیں وہ زیادہ ہیں, امپورٹس کم ہیں, اس میں تو کوئی دو باتیں نہیں ہیں. اور جو چمن کا یہ جو اسپن بل ڈاگ جو بارڈر ہے جی, یہ اس سے میجر ہمارا جو ہے نا وہ ترسیل ہوتی تھی. اب ایک بات آپ دیکھیں کہ جو فوج کے ترجمان ہیں ان کے اگر الفاظ پہ آپ غور کریں تو میں نے اس کے اندر جو مجھے خوشائن بات نظر آئی وہ انہوں نے لفظ استعمال کیا افغان بھائی. تو افغان بھائی کا جو لفظ ہے وہ ابھی بھی فوج جو ہے اس بات کو ہم پوری طرح سے مانتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ملک افغانستان ہمارے بھائی ہیں, مسلمان کے رشتے سے ہم بندھے ہوئے ہیں. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ ایسے حالات ہیں کہ اگر اس کو اگر ہم بین الاقوامی پس منظر میں اگر دیکھیں تو یہ بہت سارے طاقتیں قوتیں ایسی ہیں جو افغانستان اور پاکستان کو یکجا نہیں دیکھ سکتی. دوسری بات یہ کہ جو چائنیز جو اب ہمارا جو سی پیک کے حوالے سے جو ہمارے جو ایک تعلقات نئے پیدا ہوئے ہیں, جیسے تجارتی مراسم بڑھ رہے ہیں, بہت سارے آج کوئی 10,000 کے قریب چائنیز جو ہیں وہ پاکستان میں اس وقت بلوچستان میں موجود ہیں. اور یہ ساری چیزوں کو جب اس میں دیکھتے ہیں تو کچھ طاقتوں کو شاید ہمارے پڑوسی ممالک میں پسند نہیں ہے کہ یہ تعلقات. اور اس میں اب دیکھیں ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں, آپ نے ان کے اسٹیٹمنٹس بھی پڑھے ہیں. تو یہ جو یہ معاملہ ہے یہ صرف یہ بارڈر ٹیررزم کا یا بارڈر کے اوپر اس نے فائرنگ کر دی اور ہم نے فائرنگ کی اور اس کی چوکیاں تباہ کر دی, یہ معاملہ نہیں ہے, اس سے زیادہ گمبھیر ہے. کیونکہ ابھی کوئی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا شاید جب ہم نے بارڈرز جو ہے نا بند دیکھے پھر اس کو کھولا, جس میں کروڑوں روپے کا نقصان اربوں روپے کا نقصان جو ہے نا تاجروں کو دونوں طرف سے ہوا. اور میں چونکہ افغانستان پاکستان چیمبر کا صدر ہوں تو مجھے دونوں طرف کی اطلاعات ہے, اور ان اطلاعات میں آپ یقین کریں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل ختم ہو گئے, یعنی کہ وہ زیرو ہو گئے, ان کے پیرشبل آئٹمس بالکل ختم ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ عام حالات نہیں ہیں, اس سے ہم کو کوئی اسپیشل تناظر میں بین الاقوامی جو حالات چل رہے ہیں اس خطے میں جو سپر پاورز کا جو ایک انٹرسٹ ہے, آپ دیکھیں اسی حالات کے اندر ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی سنا کہ امریکنز جو ہیں وہ اپنے جو اپنا جو انٹرسٹ ہے اس کو یہاں بڑھانا چاہتے ہیں, اور اپنی جو میعاد ہے یہاں سے جانے کی آنے کی اس کو طول دینا چاہتے ہیں, اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کو اور بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنی پریزنس کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں. اور شاید جو میں نے اگر صحیح سنا تو پریسیڈنٹ غنی نے بھی کہا ہے کہ امریکن فورسز آر ریکوائرڈ ان افغانستان فور پیس کیپنگ پرپزز. تو یہ جو ساری چیزیں جب ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس میں اس طرح کے حالات کا آج پیدا ہونا, مجھے تو آگے بھی ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے حالات اور مزید بھی پیش آ سکتے ہیں. لیکن میں ایز اے تاجر میں تو آج بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہے آپ کے جتنے بھی تنازعات ہیں چاہے وہ عسکری نوعیت کے ہیں چاہے وہ سیاسی نوعیت کے ہیں, اگر ان دونوں کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ تجارت کو جب تک اس کو الگ نہیں کریں گے ان دونوں معاملات سے تو یہ کسی کا بھلا ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ حکومتیں جو ہیں وہ عوام کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں کہ حکومت تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت عوام کی نمائندہ ہے, اور عوام جو ہیں وہ اس تجارت سے اپنی روزی روٹی کا سامان کرتے ہیں. یہاں سے جو مال جاتا ہے وہ پاکستانی عوام کو اس کا فائدہ ہوتا ہے, وہاں سے افغان عوام کا فائدہ ہوتا ہے. اور ان دونوں کو دیکھ کر میری گزارش صرف آپ کے توسط سے دونوں حکومتوں کو اور ان تمام طاقتوں کو جو اس خطے کے اندر ہیجان پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ برائے کرم عوام کی تکالیف کا خیال کریں, اور جو ہے نا تجارت کو سیاست کو عسکری نوعیت کے معاملات کو الگ کر دیں. تجارت جب تک ہم دونوں کو الگ الگ طور سے نہیں دیکھیں گے یہ دونوں ملک کے عوام جو ہیں وہ سفر کریں گے. میں افغان بھائیوں کو اور افغان تاجروں کو تو کم از کم میں بہت اچھی طرح سے ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں, جانتا ہوں, کوئی پاکستان کے خلاف نہیں ہے, نہ پاکستان میں کوئی افغان کے خلاف ہے. یہ سارے جو ہیں معاملات اس میں ہم ملوث ہو رہے ہیں. ہم یہ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہم ملوث ہو رہے ہیں,
ہمیں ڈرائیو کیا جا رہا ہے. جی بالکل,
یہ نقصانات ہم کو ہم اس سے بچ سکتے ہیں اگر ایک دفعہ دونوں حکومتیں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ بزنس اینڈ پالیٹکس وڈ بی سیگریگیٹڈ فار گڈ.
بہت شکریہ موتی والا صاحب, آپ کی نماز کا وقت ہو رہا ہے, آپ بھی جائیے اور اس کے لیے دعا بھی کیجیے. اور ہمیں جوائن کیا ہے جناب جان رسکزئی صاحب نے, ہمارے بڑے پرانے پینلسٹ ہیں لیکن جب سے پاکستان گئے ہیں ہمارے ہاتھ ذرا کم ہی آتے ہیں. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے یہ مشیر ہیں, ایڈوائزر ہیں, اور آج جنہوں نے ہمارے ساتھ مہربانی کی تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. جان رسکزئی صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا. میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ پاکستانی حکام کا دعویٰ یہ ہے کہ دو روز قبل افغانستان کے حملے کے نتیجے میں پاکستان کی جوابی کارروائی کے سبب کم از کم 50 افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں اور کوئی 100 زخمی ہوئے ہیں. فرنٹیئر کور بلوچستان کے سربراہ میجر جنرل ندیم انجم نے چمن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ صورتحال بتائی ہے.
مجھے یہ بتانے میں کوئی خوشی نہیں ہے کہ اس تمام حالات میں افغانستان کی فورسز کا بہت بھاری نقصان ہوا. 50 سے زیادہ ان کے لوگ اس میں مارے گئے, 100 سے زیادہ لوگ اس میں ان کے زخمی ہوئے جو ان کے فوجی تھے افغان بارڈر پولیس فورس کے اور دوسرے. لیکن اس چیز کی تمام تر ذمہ داری افغانستان بارڈر پولیس فورس کی جو لوکل کمانڈر ہیں اور جو ان کے کمانڈر بیٹھتے ہیں اسپن بورڈر میں ان کی.
اسدی صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت یعنی بلوچستان کی حکومت جو وہاں لوگ ڈسپلیس ہوئے اور کتنی تعداد میں ان کے لیے کیا کر رہی ہے؟
دیکھیے اس وقت تو ریلیف کا کام جاری ہے, بارڈر کی صورتحال اب بھی کشیدہ ہے, وہاں پہ عام لوگ جو ہیں وہ بڑے سفر ہوئے ہیں, ان کی نقل مکانی جاری ہے, اور جو ریلیف ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. بلوچستان کے چیف منسٹر نواب ثناء اللہ زہری صاحب, وہاں کے جو سدرن کمانڈ ہیں جنرل عامر ریاض صاحب, وہ بھی چمن پہنچ چکے ہیں, اور کوشش یہی ہے کہ جو عام لوگ سفر ہو رہے ہیں ان کی سفرنگ کو کم کیا جا سکے اور صورتحال پہ قابو پایا جا سکے. یہ بہت افسوسناک امر ہے کہ ایک ایسا واقعہ جس سے سنسس کے لیے سنسس ہونا تھا افغان سیکورٹی فورسز کی جانب سے نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان کو ان کے ساتھ اس کے باوجود کہ جو کوآرڈینیٹس تھے وہ شیئر کیے گئے تھے کہ ان دو ولیجز میں یا گاؤں میں یہ سنسس ہونے والا ہے, پھر بھی پاکستان کو پرووک کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ اسی وقت میں ہوا جب پاکستان نے سنسیئرلی افغان حکومت میں انگیج کیا. پاکستان کی سیاسی قیادت کا ایک بہت بڑا پارلیمنٹری ڈیلیگیشن کابل بھی گیا, تمام حکام سے ملاقات کی, پہلے عسکری قیادت کا ایک بہت بڑا وفد گیا, پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں کے ہائی افسر کابل گئے. تو پاکستان نے ہائیسٹ لیول پہ انگیج کرنے کے لیے سنسیئر کوششیں کی, اور آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا کہ عام پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا, اور یہ پرامن ایک ایسا عمل تھا جو ہونا چاہیے تھا, اس کو پریونٹ کیا گیا.
مگر اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ذکر کیا ہے کور کمانڈر جو ہیں صدرن کمانڈ کے لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض صاحب, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک افغانستان اپنے رویے پر نظر ثانی نہیں کرے گا یہ بارڈر نہیں کھولا جائے گا. اب نظر ثانی سے کیا مراد ہے؟ ہمیشہ نظر ثانی ہوتی ہے اور پھر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, نقصان عوام کا ہوتا ہے, اس کے تدارک کے لیے کوئی ایک لائن آف ایکشن کوئی میکانزم بنایا جا سکتا ہے, اس کے لیے کوئی کوشش ہو رہی ہے؟
دیکھیے پاکستان نے سنسیئرلی ایفرٹ کی, پاکستان پہ یہ تنقید تھا کہ میچور ملک ہے, میچور انسٹیٹیوشنز ہیں, انہیں فیل کرنی چاہیے. ایک صد موری تعلقات میں آئی تھی, پاکستان نے ہائیسٹ لیول پہ اس تنقید کا جواب دیا, ہائیسٹ لیول پہ افغان اتھارٹیز کو انگیج کیا. یہ پہلی دفعہ پچھلے 6 مہینوں میں پاکستان کے اعلیٰ قیادت سول اور عسکری دونوں نے افغانستان میں حقوق بھیجے. اب ہاٹ لائن بھی اسٹیبلش ہوئے ہیں, عسکری سطح پہ بھی کوآرڈینیشن ہے, صدرن کمانڈ اور کندھار گیریجن کے درمیان افیکٹو کمیونیکیشن ہے, لیکن اس کے باوجود ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم جو کابل گورنمنٹ ہے ڈپلومیٹک لیول پہ اور عسکری سطح پہ پرامس کیا گیا تھا پاکستان کے ساتھ کہ جو افغان لوکل اتھارٹیز ہیں انہیں کہا جائے گا کہ کوئی ایسا پروکیٹیو عمل نہ کریں سنسس کے دوران, لیکن پھر یہ افسوسناک امر ہوا. ابھی ہمیں تو یہی لگ رہا ہے چونکہ پاکستان کا جو چمن شہر ہے فین بولدک 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, وہاں پہ جو ہمارا جو افغانستان کا جو انٹیلیجنس ادارہ ہے این ڈی ایس اور را وہ شیڈو کرتے ہیں ڈیسک کو, تو جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہاں پہ افغانستان اور را جو ہے وہ مل کے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا تاثر کیوں ہمیں مل رہا ہے کہ یہ کسی اور ملک کی خوشنودی کے لیے پاکستان کے اس تعلقات کو اس جسچر کو سبوٹاج کرنے کے لیے چمن کا بارڈر کا یہ واقعہ کرایا گیا؟ یقیناً اس سے انڈیا خوش نہیں ہے کہ کابل اور اسلام آباد کے تعلقات اچھے ہوں, اس لیول پہ انگیجمنٹ ہو, ورنہ اس کی اور کوئی موٹیویشن نظر نہیں آتا. ایک ایسے وقت میں جب انڈیا خود داخلی محاذ سے بھی کشمیر کی صورتحال اور جو انڈین ایکسٹریمزم ہے عالمی میڈیا کی طرف سے انہیں خفگی کا سامنا ہے, تو پاکستان کو کیوں ویسٹرن بارڈر پہ انگیج کرنے کی یہ ناکام کوشش کی جا رہی ہے؟ تو یقیناً اس سے گٹھ جوڑ کا تو ہمیں جو ہے اسمیل آتا ہے.
بہت شکریہ جانا سکری صاحب آپ کا. دارو خان صاحب ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ, اس کے بعد میں اگلے موضوع کی طرف جاؤں گا, کہ چمن میں جو عام لوگ ہیں ان کا کیا تاثر ہے اس بارے میں؟
چمن کے عام لوگ جیسے ابھی جان چکزئی صاحب نے آپ کو کہا, چمن کے عام لوگ تو اس صورتحال سے بہت خوفزدہ ہیں. عام لوگوں کا تو بہت بڑی آبادی جو ہے وہ تقریباً کوئی 10,000 کے قریب گھرانے جو ہے وہ نقل مکانی کر چکے ہیں یا نقل مکانی کرنے والے ہیں, اس میں مجبور ہے. تو اتنا بڑا جو ہے وہ شہر میں جو ہے وہ یہ کسی ثانیے سے کم نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو چمن کے جو تجارتی حلقے ہیں ان کا اس بارڈر کے علاوہ اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, وہ اس بارڈر پہ تجارت کرتے ہیں, یہاں سے پاکستان سے اپنی چیزیں افغانستان بیچتے ہیں اور وہاں سے چیزیں منگاتے ہیں. جو لیگل ٹریڈ ہے وہ اس وقت جو پاکستان افغانستان کا ہے وہ اربوں ڈالرز کا ہے, تو وہ جو ہے وہ صرف تورخم اور چمن کے راستے جو لیگل ٹریڈ ہو رہا ہے, تو یہ اربوں ڈالر کا جو ٹریڈ ہو رہا ہے یہ اس میں جو ہے وہ ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ چمن کے تقریباً ساری آبادی جو ہے وہ اس ٹریڈ سے منسلک ہے. تو جو 10,000 گھرانے اپنے نقل مکانی کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں ان کے علاوہ بھی باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس صورتحال سے جو ہے وہ کافی پریشان ہیں, کیونکہ اگر یہ بارڈر جو ہے وہ اسی طرح بند رہا تو اس میں جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ کروڑوں روپے کا جو ہے وہ نقصان ہے. جیسے زبیر موتی والا صاحب نے کہا کہ جن کے فیریشیبل آئٹمز ہیں وہ بےچارے تو جو پچھلے 2 مہینے پہلے تھے یا اب ایسا صورتحال ہے تو اس میں تو اپنے سرمایے سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے.
بہت شکریہ دارو والا صاحب آپ کا, بے انتہا شکریہ آپ کا. اور سامعین اب پروگرام کے آخر میں ہم گفتگو کریں گے, جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت پاناما لیکس کیس کے سلسلے میں جو جے آئی ٹی بنی ہے ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر واجد ضیاء صاحب کی سربراہی میں وہ کل پیر کے روز سے اپنا کام شروع کرے گی. ہمارے ساتھ دو ماہرین موجود ہیں, جناب ذوالفقار احمد بھٹا صاحب لا ایکسپرٹ ہیں اور جناب سلمان عابد صاحب جو کہ ایک سیاسی تجزیہ کار ہیں اور ممتاز صحافی بھی ہیں. یہ بتائیے مجھے سب سے پہلے ذوالفقار احمد بھٹا صاحب, میرا سوال آپ سے ہے کہ قانونی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے چھوٹے لیول کی ایک ٹیم اتنے بڑے بڑے لوگوں کے لیے کوئی واقعی کارآمد رپورٹ تیار کر سکے گی, انکوائری کر سکے گی, اس کے کتنے امکانات ہیں؟
دیکھیں موجودہ صورتحال جو پاکستان کی ہے یہ بہت زیادہ کشیدہ ہے. اس سلسلے میں آپ اگر پچھلے 2-3 سال میں اگر آپ نظر ڈالیں تو پاکستان میں انویسٹیگیشن اداروں کے کئی آفیسر ڈیورنگ انویسٹیگیشن قتل کر دیے گئے, جس میں نیب کا ایک آفیسر تھا جس کو کہا گیا کہ اس نے خودکشی کی, لیکن اس کے متعلق بھی یہ خبر آ رہی تھی کہ وہ خودکشی ڈاؤٹ فل تھی اور خودکشی نہیں تھی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آیانری کیس کا جو ایک آفیسر تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا اور اس کے سلسلے میں کوئی پروگرس نہیں ہوئی. اسی طریقے سے راول پنڈی کے ایک سیشن جج صاحب کو اس کے گھر میں گھس کے گولی مار دی گئی. اور بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ اگر مشہ چار اور پانچ سال کے اندر آپ دیکھیں تو انویسٹیگیشن آفیسر کو چھوٹے لیول کے کیسز کے اندر جو اس لیول کے نہیں تھے, پاکستان میں بہت زیادہ اس وقت ہراسمنٹ ہے جو سپریم کورٹ نے جن آفیسرز کو مقرر کیا ان کے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر کیا کہ ان کو ان کا کسی کا یو این او میں ایکسپیرینس ہے, کسی کا آئی سی آئی سے ہے, کسی کا. لیکن ایک بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا جس میں سے کچھ نیب کے آفیسر بھی ہیں, سیکیورٹی ایکسچینج اور پاکستان کے بھی ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں کہ جس میں ایک عام قسم کے کیسز جو اس لیول کے نہیں تھے اس کے آفیسرز کو مرڈر ہو گئے, تو کیا ایسے حالات کے اندر یہ آفیسرز انڈیپینڈنٹ اور بلا خوف و خطر پاکستان کے موجودہ صورتحال میں انویسٹیگیشن کر سکیں گے؟ اس کا جواب بڑا واضح ہے اور وہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ لوگ ان کو ایسی سیکیورٹی, بے شک کتنی سیکیورٹی دی جائے, کچھ کہا جائے, جس وقت حاکم وقت ہی اس میں پیش ہو رہا ہے, تو اس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن چاہے ایم آئی ہو, چاہے آئی ایس آئی ہو, چاہے نیب ہو, یہ تقریباً پریکٹیکلی ممکن نہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ حکومت نے اسی یہ جو پاناما لیک کے کیس کی پروسیڈنگ کے دوران میں ایک اہم موو کیا, اور وہ چیف سیکرٹریز جو تھے صوبوں کے, انسپیکٹر جنرل اور رجسٹرار سپریم کورٹ کی تنخواہوں میں تقریباً 4-4 لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا گیا. یہ اضافہ بڑا ایک ایسے سٹیج پہ کیا گیا جو بڑا میننگ فل ہے, جبکہ پاکستان جو پاکستان کا قانون ہے آرٹیکل 38E وہ اس طرح وہ اس بات سے منع کرتا ہے کہ آفیشلز کی سیلریز کو اس طریقے سے اس میں اتنا ڈفرینس رکھا جائے, اور یہ انکریز ہونا ایک خاص انڈیکیشن ہے تاکہ ان لوگوں کو دباؤ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. جہاں تک تعلق ہے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کا, دیکھیں اس میں انہوں نے آئی ایس آئی کے لوگ بھی رکھے, ایم آئی کے بھی لوگ رکھے, لیکن یہ تمام آفیسر افسران جو ہیں پاکستان میں رہتے ہیں, ان کے اوپر پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں, اور کوئی بھی آفیسر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پاکستان کے موجودہ حالات سے خوفزدہ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر کرائم اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ان الیکشن میں ایک کرائمل گروپس جو ہے وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کون سی پارٹی زیادہ ووٹ لے گی.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے جی, میں ذرا اپنے سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ ہم نے اس سلسلے میں پروگرام کے لیے خود پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی بعض لوگوں سے درخواست کی تھی اور حکومت کی بعض لوگوں سے, لیکن انفارچونیٹلی کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا اور کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوا. یہ بتائیے جناب سلمان عابد صاحب کہ یہ جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد, یہ جی آئی ٹی بنی ہے اور اب یہ کل سے کام شروع کرے گی, اس کے پولیٹیکل ریمیفیکیشنس آپ کے خیال میں کیا ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ پرائم منسٹر کے لیول کا ایک جو لیڈر ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن کیا اتنے چھوٹے لیول کے لوگ کر سکتے ہیں, اور سیاسی طور پر اس سے کس کو نقصان ہوگا؟
دیکھیے سب سے بڑا تو اس پولیٹیکل امپیکٹ یہ ہے کہ جو ملک کے اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر ہیں وہ اس وقت انویسٹیگیشن کا سامنا کر رہے ہیں, اور عملی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم جو ہے وہ اس وقت اس 6 رکنی جو جی آئی ٹی کمیٹی ہے اس کے سامنے وینٹیلیٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے سیاسی مستقبل کا نہ صرف نواز شریف کا بلکہ ان کی جماعت کا اور ان کے آنے والے جو انتخابات ہیں 2018 کے جو عام انتخابات ہونے ہیں ان سب چیزوں کا جو مستقبل ہے وہ اسی جی آئی ٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور سیاسی طور پر یہ نواز شریف کو بچا بھی سکتا ہے اور سیاسی طور پر یہ نواز شریف کو اور ان کی جو سیاست ہے اس کو بہت پیچھے بھی لے کے جا سکتا ہے, تو اس لیے پولیٹیکل امپلیکیشنز تو بہت ہیں. یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی کچھ باہر نہیں نکلے اس خطرے سے, اور وہ خطرے کے اندر ہی موجود ہیں, اور ان کو بھی اندازہ ہے کہ جو جی آئی ٹی ہے اگر یہ کسی اور طریقے سے آپریٹ ہوتی ہے اور اس میں چیزیں جو ہے وہ پروو نہیں کر سکتے تو ان کو پھر گھر نہ صرف گھر جانا پڑے گا بلکہ ان کی سیاست کا بوریا بستر بھی گول ہوگا. لیکن جہاں تک یہ بات جو ابھی ذوالفقار صاحب کہہ رہے تھے یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں جو جی آئی ٹی کے کا جو ماضی کا تجربہ ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے, اور سیکورٹی تھریٹس بھی رہے ہیں, کچھ لوگوں کو اس کا سامنا بھی کرنا پڑا سیکورٹی کا, تشدد کا, وائلنس کا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے دیکھیے پورے پاکستان سمیت دنیا بھر کی نظریں اس جی آئی ٹی کے اوپر لگی ہوئی ہیں, اور یہ ایک ذہن میں ہے کہ یہ جی آئی ٹی جو ہے ایک عام جی آئی ٹی سے فرق ہے, کیونکہ یہ جی آئی ٹی جو ہے ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کو اکاؤنٹیبل ہے, اور آپ نے دیکھا کہ پہلی پیشی پہ سپریم کورٹ کے جو تینوں ججز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف یہ ہر ہفتے ہمیں رپورٹ دیں گے بلکہ اگر ان کو کہیں سے کوئی مشکل پیش آئے گی تو اس کی بھی رپورٹ ان کو کرنی ہے. تو ہمیں ایک ذرا امید کا پہلو رکھنا چاہیے, اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو جی آئی ٹی ہے ये एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ती है, और अगर ये नहीं बढ़ सकेगी तो देखिए इसके लिए तो 2 महीने दरकार नहीं है, ये 15 दिन के अंदर ही समझ आ जाएगा कि JIT का जो नतीजा है वो क्या निकलेगा और किस हद तक वो ज्यादा शफाफियत के साथ आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। और अगर इनको सिक्योरिटी के थ्रेट्स भी सामने आए तो वो भी अब आज के मीडिया के दौर में ढके छुपे नहीं रहेंगे, उससे हुकूमत की पोजीशन जो है वो बड़ी वीक होगी अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट जो है वो सामने आता है। और मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ के सामने एक बड़ा मुश्किल मामला ये भी है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 13 सवाल जो है वो बड़े स्पेसिफिक जो है ना इस JIT के सामने रख दिए हैं, और उन्होंने कोई आगे पीछे नहीं होना, उन 13 सवाल को इन्वेस्टिगेट करना है और नवाज शरीफ को जस्टिफाई करना है उन 13 सवाल के फ्रेमवर्क में रहते हुए, और खासतौर पर जो पनामा जो कतरी शहजादे का खत है उसी को ही उन्होंने दोबारा प्रूव करना है कि ये ठीक है। क्योंकि देखिए जो मनी ट्रेन है, अब ऐसा नहीं होगा कि वो मनी ट्रेन जो है वो कोई और चीज लेके आएंगे तो अदरवाइज वो सर्जरी हो जाएगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, और ये जो कहा जा रहा है कि भी हमारे यहाँ रवायती तरीके से, देखिए आपको ये भी याद होगा जाफी साहब कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट एक नजरिया जरूरत के तहत ऑपरेट होती रही है, कभी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह का मुकदमा चलना और 5 जजों का इस तरह से नवाज शरीफ के तमाम एविडेंस को मुस्तरद करना, ये पाकिस्तान की जुडिशरी की तारीख में पहले नहीं हुआ। इसलिए मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ इस मामले में कि ये चीजें आगे चलेंगी और इसमें नवाज शरीफ साहब को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, और इस वजह से भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि अब एक एक चीज को मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है, अगर कोई चीज को गलत होगी तो वो भी चीजें सामने आएंगी, मीडिया में तनकीद होगी, जजिस के हवाले से उनके भी चीजों को देखा जा रहा है, और ये जो JIT के 6 लोग हैं इनको भी देखा जाएगा कि ये किस तरह से ऑपरेट होते हैं। तो मैं तो इस बारे में समझता हूँ कि अभी आने वाले दिनों में 15-20 दिनों में फिलहाल सूरत हाल काफी वाजे हो जाएगी कि JIT से हमें कोई तवक्को रखनी भी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए।
अच्छा जुल्फकार भुट्टा साहब, बहुत इख्तिसार के साथ मुझे बताइए कि ये मॉडलिटी क्या होगी, ये JIT जो है ये रिपोर्ट देगी सुप्रीम कोर्ट को, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेगा?
जी बिल्कुल, जो बात सामने आ रही है वो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट इनको तो अपने नजर में रखेगी, सेकंडली ये कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये सबमिट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का ये अख्तियार होगा, और अगर उसको ऐसी कोई एविडेंस इनिशियल स्टेज पे भी मिल गई तो वो उसकी रोशनी में भी कोई फैसला कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इनिशियली प्रमाफिशाई ये केस प्रूव होता नजर आया तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड करने के भी अहकामात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकते हैं।
मतलब कोई सुपरविजन है ऐसा जो उन्होंने अपना जजमेंट दिया था?
देखें उसमें जो जजमेंट में जो लिखा गया, जो चीजें लिखी गई उसको उन्होंने इसी तरीके से वो किया कि जिस तरीके से वो एग्जामिन करते जाएंगे साथ साथ, और उसके मुताबिक जो भी जरूरत पड़ी रिक्वायर्ड ऑर्डर उसमें पास किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इनिशियल स्टेज पे ही अगर कुछ ऐसी एविडेंस सामने आ गई कि जिसमें प्रमाफिशा ये बात साबित हुई कि ये चीजें हुकूमत के खिलाफ जा रही है, कुछ एविडेंस ऐसी है कि जो स्ट्रांग एविडेंस आई है जिसके मजीद आने के चांसेस हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट कोई
डिसीजन ले सकता है,
इंटरम ऑर्डर पास कर सकती है। अच्छा। जिसकी रोशनी के अंदर, या अगर कोई ऐसी सूरत हाल आई कि किसी इदारे की तरफ से, किसी मखसूस इदारे की तरफ से अगर ये बात सामने आई कि उनके ऑफिसर को हरासा किया गया या ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं उनके डिफिकल्ट, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट के पास इसके अलावा कोई चारेकार नहीं होगा कि वो इंटरम ऑर्डर के जरिए कुछ अरसे के लिए प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड कर दे।
एक आखिरी बात सलमान आबिद साहब, मेरे पास 1 मिनट है, ये बताइए मुझे कि दोनों फरीक जो हैं, अपोजिशन वाले भी और खुद गवर्नमेंट की पार्टी भी, दोनों अपनी अपनी कामयाबी को क्लेम कर रहे हैं कि हम कामयाब हुए हैं जजमेंट में, फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है?
देखिए बुनियादी बात, नवाज शरीफ साहब तो इस कामयाबी पे जश्न मना सकते हैं कि फौरी तौर पर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई है, उनको तो जो कामयाबी मिली है सिर्फ इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन से वो बच गए हैं। और जो नवाज इमरान खान साहब है वो इस बुनियाद पर अपनी कामयाबी का जश्न मना सकते हैं कि जो इल्जाम उन्होंने लगाए थे कतरी खत के हवाले से और तमाम एविडेंस के हवाले से, नवाज शरीफ साहब वो प्रूफ नहीं कर सके हैं, तो इसलिए PTI भी इसको सेलिब्रेट कर सकती है, और एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अकाउंटेबल करना और उनके जो सबूत है उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिस्टर किया जाना, मैं समझता हूँ ये भी इमरान खान की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, कामयाबी समझनी चाहिए।
अच्छा ये बताइए मुझे कि क्या इस कामयाबी को दोनों फरीक आने वाले इलेक्शन में कैश कर सकते हैं?
बिल्कुल इमरान खान भी कर सकते हैं, अगर आगे से सुप्रीम कोर्ट का JIT जो है अगर कोई चीज साबित नहीं हो सकती तो उसका फायदा डायरेक्टली इमरान खान को जाएगा, और अगर नवाज शरीफ साहब साबित करने में कामयाब हो जाए तो उसका फायदा भी उनको जा सकता है। लेकिन अभी इस वक्त ये नजर आ रहा है कि ज्यादा पॉलिटिक्स जो है वो इस पूरे पनामा केस के ऊपर हो रही है, और इमरान खान के पास एक अच्छा मौका है कि अदालत ने जो चीजें जवाब फराम कर दिया, जो मौका फराम कर दिया, जो सबूत दे दिए हैं, उसकी बुनियाद पर इमरान खान इस केस को ज्यादा पॉलिटिसाइज करने का एजेंडा रखते हैं, इसीलिए वो अब सड़कों पर आ गए और जलसे जुलूस करके पॉलिटिसाइज कर रहे हैं उस पूरे पनामा केस को नवाज शरीफ के खिलाफ।
بہت شکریہ جناب سلمان عابد صاحب، جناب ذوالفقار احمد بھٹا صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہمارے پروڈیوسر تھے اسفر امام، اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.